بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جمع کی تفسیر کا درس جاری ہے، اور آج کے جس میں ہم سورۃ البینۃ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورۃ البینہ مدنی سورت ہے، اور اس عظیم سورت کی آیات 8 آیات ہیں. مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن جزء عما آخری پارے کی بڑی، تقریباً سب سے بڑی، چھوٹے سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. جزء عما کی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو بڑی صورتیں ابتدا میں، پھر آخر چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں. اس صورت سے پہلے اور بعد میں دیکھتے ہیں تو چھوٹی صورتیں ہیں، اور عمومی طور پر بچے جو حفظ کرتے ہیں، یہ صورت تقریباً سب سے مشکل صورتوں کو لگتی ہے حفظ کرنے میں، کیونکہ دوسروں صورتوں کی نسبت آیات تھوڑی سی لمبی آیات ہیں، اور مدنی صورتوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ لمبی آیات ہوتی ہے، کیونکہ جو مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. سورۃ البینہ کا جو بنیادی پیغام ہے، اس صورت کا ہی نام ہے البینہ، یہ بنیادی پیغام ہے. البینہ کیا ہے، اور اس بنیادی پیغام کو کس طریقے سے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، باز نہ آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ پہنچے یا کھلی دلیل ان کے پاس آئے. اہل کفر میں سے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا اس سورت کی ابتدا میں، الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين. اہل کتاب کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر کتابیں نازل ہوئی، الیہود والنصارى. ان دونوں کا خصوص ذکر کیوں ہے، اگرچہ ان کے علاوہ بھی ان سے پہلے بھی اہل کتاب تھے جن پہ کتابیں نازل ہوئیں، ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے اہل کتاب کا تو صرف یہود و نصارى کیوں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے زمانے تک باقی رہیں. وجہ جانتے ہیں؟ باقی کتابیں جو ہیں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ صحیفے جو تھے یہ موجود نہیں تھے، لیکن تورات، انجیل یہ دونوں کتابیں موجود تھیں، اگرچہ تحریف شدہ تھیں لیکن موجود تھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جو اگر عموماً کہا جائے تو اہل کتاب ہر وہ قوم یا وہ گروہ جن پر کتاب نازل ہوئی یا کوئی صحیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن جو باقی رہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، ان کا ذکر خاص ہو رہا ہے، اور یہ یہود و نصارہ ہیں. مشرکین کہتے ہیں شرک کرنے والوں کو، اور شرک کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس میں چاہے عبادت درخت کی ہو، پتھر کی ہو، درند کی ہو، پرند کی ہو، نبی کی ہو، ولی کو یا فرشتے کی ہو. اور اس زمانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بت پرستی عروج پہ تھی، جس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، درخت بعض درختوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی. بعض لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. اور اس زمانے میں اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے بعض انبیاء کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں آج تک. تو مشرکین میں ہر وہ شخص شامل ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. منفکین، باز آنے والے نہ تھے. کس چیز سے باز آنے والا تھے؟ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے بدعات سے، اپنے خرافات سے، اپنے نافرمانیوں سے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ پہنچے. سبحان اللہ، تأتیہم، ان کی طرف بینہ پہنچی ہے. بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل ہے، کھلی دلیل ہے. اور واضح کھلی دلیل وہ ہوتی جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. یہ وہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اس میں. جیسے آگے ذکر ہوگا، اس خوبصورت بیان کی خوبصورت بعض صفات بیان کی جائیں گی. لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، لوگوں تک، قوموں تک یہ بینہ پہنچی اور ہر قوم تک پہنچی تاکہ حجت قائم ہو جائے. آسان ترین طریقے سے پہنچی تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. انہی کی قوم میں سے، انہی میں سب سے عظیم انسانوں تک یہ بینہ پہنچی. یہ دلیل کھلی واضح دلیل پہنچی، اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء تک پہنچی ہے عمومی طور پر. اب خصوصی طور پر جو بین جس کا ذکر اس صورت میں کیا جا رہا ہے ابھی بتاتا ہوں میں، لیکن عمومی طور پر واضح کھلی دلیل ہر نبی تک پہنچی، ہر قوم تک پہنچی نبی کی صورت میں. اور نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کا جو پیارا نبی ہے وہ اللہ کے پیغام کو آگے لے کے جاتا اپنے قوم کی طرف. تأتیہم سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک ہوتا ہے انسان خود تلاش کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ حق اس کے پاس خود چل کے آتا ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مشکل کی چیز میں، خود تلاش کرنے میں زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اب جب حق آپ تک پہنچا ہے، کھلی واضح دلیل آپ تک پہنچ چکی ہے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، تو ہونا کیا تھا؟ من و عن سے تسلیم کرنا تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، اب اس بینہ کی جو ان تک پہنچی ہے, آسانی سے پہنچی ہے, بغیر کسی مشقت کے, جس کا شکر انہوں نے کرنا تھا, منعن سے تسلیم کرنا تھا, اب دیکھیں بینہ کیا ہے اور لوگوں نے کس طریقے سے اس بینہ کو قبول کیا یا رد کیا. حتی تأتیہ البینۃ, آپ دیکھتے ہیں اوپر آیت نمبر ایک اوپر لا لکھا ہوا ہے. لا سے کیا مراد ہے؟ لا وقف, کہیں بھی ہمیں رکنا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں شاید نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آیت کے اس نمبر سے پہلے جو کلمہ ہے اور بعد کا کلمہ ایک جیسا ہوتا ہے اور اسے کنٹینویشن ہوتی ہے. البینۃ کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے. اچھا آگے دیکھیں, حتی تأتی البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. البینہ مرفوع ہے, رسول بدل ہے اس بینہ کا, یعنی یہ جو بینہ ہے کیا ہے؟ یہ رسول ہے, اور رسول نکرہ ہے تعظیم اور تفخیم کے لیے. عام رسول نہیں ہے, یہ بینہ عام نہیں ہے جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں, نہیں, یہ خاص بینہ ہے رب کی طرف سے تم لوگوں تک پہنچی ہے. جب اللہ تعالیٰ خود تعظیم فرما رہے ہیں تو تم لوگوں پر بھی واجب ہے کہ تعظیم کریں, اس کے مقام کو جانیں کہ رسالت کا کیا مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس کا کیا مقام ہے. بینہ کھلی واضح دلیل ہے. کیا ہے یہ بینہ؟ رسول من اللہ, رسول ہے, عام نہیں ہے, من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سب سے خوبصورت صفت اس بینہ کی کیا ہے؟ رسول ہے. کیسا رسول ہے؟ کہاں سے آئے؟ من اللہ. کیا لے کے آئے ہیں؟ یتلو صحفا مطہرہ, تلاوت کرتے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام. صحف جمع صحیفہ ہے, مطہرہ جو پاک ہے, ایسے صحیفے جو پاک ہیں. کس چیز سے پاک ہیں؟ ہر عیب و نقص سے پاک ہے, شرک سے پاک ہے, بدعات سے پاک ہے, بد اخلاقی سے پاک ہے, بے ادبی سے پاک ہے. ایسے صحیفے ہیں جن میں جب کسی موضوع پر بات ہوتی ہے تو جو کمال کی انتہا ہے وہاں تک بات ہوتی ہے. اب دیکھ لیں کوئی موضوع دیکھ لیں آپ. اس لیے اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت ہے, فیہا کتب قیمہ, ان صحیفوں میں قیمتی اور مضبوط احکام موجود ہیں. کتب جمع کتاب ہے, کتاب وہ جو لکھی جاتی ہے جسے ہم چیپٹر بھی کہتے ہیں. اپنے موضوع کے اعتبار سے ان صحیفوں میں ایسی لکھی ہوئی چیزیں ہیں, ایسی کتابیں ہیں, ایسے موضوعات پر مبنی چیپٹر موجود ہیں جو بڑے قیمتی ہیں اور بڑے مضبوط ہیں. قیمہ, فیہا کتب قیمہ. موضوع کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ, کوئی موضوع دیکھ لیں آپ. مثال کے طور پہ توحید کے موضوع کو دیکھ لیں آپ, جو بنیادی پیغام ہے. اب توحید کی تعریف, توحید کی قسمیں, توحید کے جو شروط ہیں کلمہ توحید کے, اور اس کی جو اہم مثالیں ہیں, ایک درخت جیسی مثال دی گئی ہے سبحان اللہ, جس کی جڑیں بالکل ثابت ہیں. اہل توحید کا مقام کیا ہے؟ دنیا میں وہ کیسے رہتے ہیں؟ آخرت میں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ کس طریقے سے وہ آخرت میں رہیں گے؟ ان کے دشمن کون ہیں؟ توحید کا ضد شرک کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اہل شرک کون ہیں؟ سبحان اللہ, شرک کی کتنی قسمیں ہیں, اور اہل شرک دنیا میں کیسے رہتے ہیں, آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی اس سے بڑھ کر وضاحت واللہ آپ کو کسی اور کتاب میں مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ فیہا کتب قیمہ. رسالت کے مقام کو دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف دیکھ لیں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر دیکھ لیں آپ, کسی اور کتاب میں والله نہیں ملے گا آپ کو، مکمل اور بہترین انداز سے۔ صحابہ کے ذکر کو دیکھ لیں آپ، خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جو مخالف ہے لاجواب ہو جاتا ہے۔ تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سمجھ کر بھی صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، لیکن شرک بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن بھی کرتے ہیں۔ بعض سمجھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، دیکھنے جو گروہ بندے، کتنے گروہ نکلے امت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکرین کو دیکھ لیں آپ، قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے، صحیح عمل کا دعویٰ کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرتے ہیں۔ خوارج کو دیکھ لیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی کہ نہ اٹھی، اٹھی ہے۔ ارے رفض کو دیکھ لیں، روافض کو دیکھ لیں، قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے کہ نہیں کی ہے، گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، امہات مومنین تک نہیں چھوڑا۔ یہ وصف ہی کافی ہے، مومنوں کی مائیں ہیں، یہ کیسے مومن ہیں جو اپنی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں بڑے قیمتی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، موضوع کے اعتبار سے بڑے قیمتی، مضبوط ہیں، کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا ان کو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ موضوع کے اعتبار سے آپ اسی موضوع پر اگر خود لکھنا چاہیں تو ہر طرف سے آپ اسے گھیر کر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کلام اس رب الجلال کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان عظیم اور بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ویسے ہی ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ قیم کتابیں پہنچی ہیں، اللہ کا رسول بھی پہنچا ہے، پاک کلام صحیفے لے کر پہنچ گئے ہیں۔ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچے ہی بینہ پہنچی ہیں، کھلی واضح دلیل پہنچ چکی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی کھلی دلیل۔ جب بینہ پہنچی تو اہل کتاب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کون سے دو حصے ہیں؟ اہل ایمان اور اہل کفر۔ اکثریت نے اس بینہ کو قبول نہیں کیا، بہت کم لوگوں نے اہل کتاب میں سے اس بینہ کے سامنے سر جھکا کے اسے تسلیم کیا۔ یعنی یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں، معروف صحابی ہیں، نصارہ میں سے نجاشی کا نام آتا ہے، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اکثریت کہاں پہ گئی ہے؟ مخالفت میں گئی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہٹ دھرمے پر قائم رہنا چاہتے تھے، واضح کھلی دلیل کو تسلیم نہیں کیا، اپنے اپنے مقاصد تھے، مختلف مقاصد تھے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے جو مشرکین تھے جزیرہ عرب میں، ابتدا میں تو اکثریت نے انکار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اکثریت نے قبول کیا ہے۔ یعنی یہاں تک دیکھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب پورا اسلام میں داخل ہو چکا تھا، جزیرہ عرب پورا. آپ وسلم وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے سوائے مکہ مدینہ اور طائف کے. صدر وقت صدیق کے زمانے میں ان دو سال چھوٹے سے وقت میں پھر سب واپس اسلام کی طرف واپس پلٹے، پھر پورا جزیرہ اسلام میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. ابتدا میں دونوں کا ذکر ہے، اہل کتاب و مشرکین کا، لیکن اس آیت میں جب تفرقے کی بات ہوئی تو اوت الکتاب کا ذکر ہے، ان کے تفرقے کی بات ہے. اوت الکتاب یہود و نصارہ بھی شامل ہیں اور مشرکین بھی اس وقت شامل، کوئی کتاب ان تک پہنچ چکی ہے، یہ بینہ قرآن بھی پہنچ چکا ہے. تفرقہ فرقے فرقے میں بٹ گئے ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر. اچھا، اس بینے کا بنیادی پیغام کیا ہے اب، جس کا انکار کے انکار کرنے والوں نے اور قبول کے قبول کرنے والوں نے بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا، یہ بینہ کا بنیادی پیغام ہے، اگر یہ حکم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اسے صیغۃ الحصر میں بیان کیا گیا ہے، وما امروا الا، کون سا صیغہ ہے یہ؟ حصر ہے، یعنی صرف یہی پیغام ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اور کوئی پیغام تو کوئی فائدہ نہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. کیسے عبادت کریں؟ مخلصین له الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین یعنی بندگی کو. بینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ کھلی واضح دلیل لے کے آئے ہیں قرآن مجید. بنیادی پیغام ہے الا ليعبدوا الله، توحید عبادت. توحید عبادت کی اساس کیا ہے؟ اخلاص ہے. شرطوں میں سے اخلاص شرط ہے کہ نہیں؟ اب خوبصورت انداز دیکھیں، سبحان اللہ کتنی پیاری ترتیب ہے اس بینہ کی. توحید عبادت ہے، اس کی اساس اخلاص ہے، صرف اللہ کی عبادت توحید جب تک اخلاص نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے. جب مخلصین لہ الدین نہ ہو تو عبادت میں توحید ممکن ہی نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، اچھا اخلاص کے لیے ایک چیز سخت ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ حنفاء. مزید تفصیل ہے، یعنی شرک سے بالکل دور ہیں. حنفاء یک رخ ہو کر، اور حنیف اسے کہتے ہیں جو دور ہو. جب توحید کے ذکر ہوتے تو دوری شرک سے ہوتی ہے. حنفاء، اسے حنیفیہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں شرک کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یہ حنیفیہ ہے. حنفاء سب مل کے، جنہوں نے اس بینے کو قبول کیا ہے، جمع ہے، سب مل کر جو ہے وہ اخلاص پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، اور سب شرک سے دور ہے. جب اخلاص حاصل ہو جائے، توحید مضبوط ہو جائے، اب پھر دیگر احکام اور عبادات کا حکم دیا گیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، ہو گیا ہے، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلك دین القیم، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اور قیمتی دین ہے. سبحان اللہ، دین کی عزت، دین کے شرف، دین کا مقام، دین کی مضبوطی کس چیز میں ہے؟ توحید میں ہے، اخلاص میں ہے، نماز میں، زکوٰۃ میں، اتباع سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو توحید اور سنت ہے، یہ اساس ہے. توحید ہے، نماز ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ بے نمازی کافر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو، نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کو بھی ساتھ جوڑ دیا ہے قرآن مجید میں. وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، یہاں پر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فعل امر ہے، یہاں فعل مضارع ہے. سبحان اللہ، تمہارے اعتبار سے ایک ساتھ ہیں. بدنی عبادات میں سے زکوٰۃ پہلے نمبر پہ ہے، جس میں قول عبادت بھی ہے، بدنی عبادت دونوں شامل ہیں. مال عبادت میں زکوٰۃ ہے. تو جب انسان توحید پر قائم ہو جاتا ہے اور نماز اور زکوٰۃ اس کی زندگی میں ایک مضبوط حصہ بن جاتے ہیں، تو ایسے شخص قیمتی دین کا حامل ہوتا ہے اور قیمتی دین پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. جن لوگوں نے انکار کیا ان کا کیا بنا، اور جن لوگوں نے اقرار کیا ان کا کیا بنا، یہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. آخرت میں کیا ہوگا پہلے ذکر کیا ہے، دنیا میں کیسے ہی بعد میں ذکر کیا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. بے شک یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کافر، مشرکین بھی کافر ہیں. ان تأکید کے لیے ہے، الذین کفروا، جو لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہ وہ ہیں جنہوں نے بینہ کو رد کیا ہے، بینہ کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، کافر ہیں. واضح دلیل ہے کہ یہودی کیا ہیں، نصارہ کیا ہیں، بت پرست کیا ہیں، کافر ہیں. شرک کرنے والے کیا ہیں، کافر ہیں. انجام فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہیں. اگلی وعید خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں کبھی. جہنم جہمت، ظلمت اور گہرائی سے لیا گیا ہے لفظ ہے. جہنم کی آگ عام آگ نہیں ہے، بہت گہری آگ ہے، کالے رنگ کی آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے. ظلمتیں ہیں، ظلمتیں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، نعوذ باللہ. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ جو ہیں اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں، جنہوں نے بینہ کا انکار کیا، یہ بدترین ہیں مخلوقات میں سے، بدترین مخلوق ہیں تمام مخلوقات میں سے. شر البریہ، مخلوقات میں سے انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درند اور پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اہل کفر سب سے بدترین مخلوق ہے، جانور سے بھی بدتر ہیں، شر البریہ ہیں. والجزاء من جنس العمل، جیسے کیا ہے اب ویسے بھگت رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا انکار کیا، صحف مطہرہ ہیں، رسول بینہ ہے، پیغام پہنچا ہے، کتب قیمہ، خوبصورت کس پیارے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے اور ان تک یہ سب خوبصورت چیزیں پہنچی ہیں، انکار کیا ہے. عزت شرف کا انکار کیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور جانوروں سے بدتر مخلوق ہیں، شر البریہ ہیں. خوبصورت شکلوں پر نہ جائیں، یہ شکلیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، کوئی رنگ کی طرف نہ دیکھیں، یہ رب کا ان پر دیا ہوئے بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان ہے. ان کے مال دولت ٹیکنالوجی کی طرف مت دیکھیں، یہ ان پر مزید حجت قائم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. شر البریہ ہیں، اور واللہ یہی کافی ان کے لیے. دوسری طرف جن لوگوں نے بینہ کا اقرار کیا ہے اور اسے تسلیم کیا اپنا سر خم کرتے ہوئے، اس سے پہلے وہ کیا تھے، کیسے تھے، اب اس سے کوئی غرض نہ رہی. بینہ کو قبول کرنے کے بعد دیکھیں ذرا اب کون ہو گئے ہیں لوگ، اب یہ کیسے لوگ ہیں. سنیں، اللہ سبحانہ وتعالی خود گواہی دے رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. دنیا میں جو حکم پہلے بیان کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے. ان الذين آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. بینہ کو قبول کیا، ایمان لائے، ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا فرض ہے، ارکان کے ارکان ایمان کے جو چھ ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، ایمان لے کے آئے ہیں، منعن سے تسلیم کیا ہے، اور عمل بھی کیا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں کہ ہم نے تسلیم کیا ہے مان گئے، نہیں. اور مومن کے ایمان کے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ واقعی سچا مومن ہے کہ وہ عمل صالحات بھی کرتا رہتا ہے، کیونکہ ایمان قول اور عمل ہے، صرف قول نہیں ہے. جس جماعت جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں ایمان کی طرف سے، کیا کہتے ہیں، الایمان قول و عمل، مختصر سے اگر کہیں تو تفصیل میں، تو پھر وہی قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، جزء بالطاعة وانقص بالعصيان. لیکن اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو ایمان کیا ہے، الایمان قول و عمل، سب وسوس میں شامل ہو جاتا ہے دو لفظوں میں، یہ ایمان ہے. اولئک هم خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. سبحان اللہ، والله یہ اعزاز کافی ہے کہ اللہ تعالی جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے ان بندوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ خیر البریہ ہیں. اب لوگوں کے سامنے وہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، رنگ کے کالے ہوں، یا کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کئی مصیبتوں میں مبتلا ہوں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رنگ اگر کالا ہے تو رب نے پیدا کیا، رب نے دیا ہے. شکل و صورت اچھی نہیں تو رب نے اسے بنائی ہے. فقیر مسکین ہے، اللہ نے وہی اس کی قسمت میں لکھا ہے. روزی روٹی کی تلاش میں رہتے، مزدوری کرتے ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، رب کی دی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تو دنیا میں لوگ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رب ان کو کیسے دیکھتا ہے یہ پرواہ ہوتی ہے. رب نے کیا فرمایا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ، یہ ان کے لیے کافی ہے. اچھا آخرت میں کیا ملے گا؟ دنیا میں خیر البریہ ہیں، عزت پانے والے ہیں، سب سے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جزاؤہم عند ربہم، ذرا الفاظوں پہ غور کریں ذرا، جزاؤہم ان کی جزا، کس چیز کی جزا؟ جزا کس چیز کو کرنے کو دی جاتی ہے نا، ریوارڈ کب ہوتا ہے؟ مفت میں ہوتا ہے، انسان کچھ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے نا، اور یہاں پر بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اعمال صالحہ ہیں، جو بھی ذکر ہوگا جس آخرت میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خیر تیار کر کے رکھا ہے، یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بلکہ رب کی خاص رحمت ہے. لیکن جزا انہوں نے کچھ کیا ہے، اب یہ رحمت اسی وجہ سے ہے، اسی کچھ عمل انہوں نے کیا ہے، اس کی جو سبب ہے اس کی وجہ سے اب یہ ان کو جزا مل رہی ہے. جزاؤہم عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، رب کے پاس، رب کے زیادہ قریب ہیں، والله یہ اعزاز کافی ہے. امرأت فرعون نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیا دعا کی تھی؟ یعنی دنیا کے سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے کافر کی بیوی، اہل ایمان میں سے، اللہ کی آزمائش ہے، بیوی اپنے زمانے کی سب سے بڑی مومنہ تھی اس وقت، اور خاوند سب سے بڑا کافر، ظلم و ستم کی انتہا. کہا جاتا ہے یہاں تک کہ مرنے سے پہلے، یعنی جب اس کو، جب انہیں موت آئی تو فرعون نے سولی پہ چڑھا دیا، کوڑے برسائے، مارا پیٹا، تو قتل کرنے سے پہلے آخری کچھ الفاظ تھے. کیا الفاظ تھے؟ ربی ابنی لی عندک بیت فی الجنہ، بعد میں ہے عندک جو لفظ ہے، اس پہ غور کریں ذرا. جنت میں مختلف مقامات ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو آپ کے سب سے زیادہ قریب مقام مجھے وہ عطا فرما. صرف جنت نہیں، دیکھیں جنت کے طلبگار کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن دو لوگ برابر نہیں ہوتے. اب اتنا صبر کیا، تحمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے والے ہیں، سبحان اللہ. اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا، اپنے رب سے دعا مانگی، تو مرنے سے پہلے ان کو دنیا میں جنت کا نظارہ دکھا دیا گیا، پھر موت آئی. اور یہاں پر دیکھیں جزاؤہم عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کہاں کا جو یہ لفظ ہے کوئی عام بات نہیں ہے، بڑا اعزاز ہے واللہ ہی کہ جنت کے ذکر بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے. وجہ کیا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نزدیک تھے، خیر البریہ میں سے تھے، اس لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی جزا دی ہے. دنیا میں انسان جتنا اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، آخرت میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے. جزاؤہم عند ربہم، کیا؟ جنات، ایک جنت نہیں ہے، جمع ہے، جنات باغات ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اچھا جنات اور عدن، عدن سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ مختلف جنتیں ہیں، ان میں سے جس جنت فردوس الگ جنت ہے، سب سے بڑی ہے، عدن کی بھی اور قسم کی جنتیں ہیں. بعض علماء فرماتے کہ یہ جنت جنات کا وصف ہے، جنات جمع جنت ہے، جنت باغ، باغ کو کہتے ہیں. وصف یہ ہے کہ جو اس پہ داخل ہوتا ہے تو کبھی نکلتا نہیں ہے، پہلی بات. خالدین کا لفظ کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ. اچھا یہ پھر کیا ہے؟ یعنی اس سے کیوں نہیں نکلتا؟ اس کا دل جڑ جاتا ہے کہ مجھے اس کے بغیر کوئی چیز اور چیز چاہیے نہیں، عدن سے جس لیے کہتے ہیں جنات عدن. دیکھ انسان دنیا میں گھر کو خریدتا ہے نا، ساتھ والے گھر دیکھتے ہیں وہ بڑا گھر زیادہ اچھا ہے, تو دل کرتے کاش میرا گھر بھی ایسا ہو, اور پھر تمنا تو میں اس گھر میں شفٹ یا ویسا گھر بنا لوں. اور تجارت جس طرح کی ہوتی رہتی گھر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, نہیں تھوڑے چھوٹے تجارت چھوٹا گھر, بڑے تجارت بڑا گھر, ایسے ہوتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جس کو لگتا جو مقام جنت میں دے گا وہ اسی پر خوش ہوگا اور دوسری کی تمنا بھی نہیں کرے گا, تاکہ کوئی خواہش کوئی کمی ہو ہی نہ. لذت مکمل لذت ہے جنت میں, اس لیے جنات عدن. دیکھیں گے یہاں تک, یعنی بعض روایت میں آیا ہے کہ اہل جنت جب اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اوپر تاروں کی طرح کچھ نظر آئے گا, جس تارے دور زمین سے. پوچھیں کہیں گے یہ بھی اہل جنت میں سے جو بڑے مقام پر ہیں. اس کے باوجود بھی جنات عدن وہ خوش ہیں اپنی جگہ پہ اور اپنے اس مقام پہ. یہ خوشی رب نے دی ہے, سبحان اللہ. جنات عدن کیسی جنتیں ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. باغات کو خوبصورت کیا چیز بناتی ہے؟ چلتا ہوا پانی. دیکھ لیں آپ دنیا میں ہمیں جب کہتے ہیں خوبصورت جگہ, خوبصورت نظارہ جو ہم دیکھتے ہیں, اگر صرف گرینری ہو, باغات ہو اور پانی نظر آپ کو نہ آئے تو کیسا لگتا ہے؟ کمی ہے کسی چیز کی, نہیں. اچھا پانی رکا ہوا ٹھیک اچھا لگتا ہے, چلتا ہوا پانی اچھا لگتا ہے, سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جنت میں جو ہے دنیا کے اعتبار صرف نام ہی, بس نام ایک جیسا ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, واللہ کسی کا گمان تک نہیں جا سکتا. دنیا کی نہروں کے لیے زمین میں گڑھے کھودے جاتے ہیں تاکہ پانی اس میں جاری ہو جائے, اور جیسے گڑھا گھومتے وہ پانی اس سے گھومتا رہتا ہے. جنت کی نہریں, جنت کا پانی ایسا نہیں, جنت کے دریا ایسے نہیں ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ زمین پر چلتا ہوا پانی نہیں ہے, جنت کی زمین سے اوپر چلتا ہوا پانی ہے جو پھیلتا بھی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے جو جس کو پسند ہے وہاں تک اس کے پاس خود چل کے جاتا ہے, اور ایک قسم کا نہیں ہے, چار قسم کا ہے. پانی کے نہریں ہیں, دودھ کے نہریں ہیں, شراب کے نہریں ہیں, اور شہد کے نہریں ہیں. وہ جو وصف ہے ہر کا, ہر چیز کے ان چاروں میں سے, یعنی جو کمال کی انتہا ہے اسی کا وصف بیان کیا گیا ہے. دنیا میں پانی ہے تو اس میں جو بھی کمی ہے, جنت میں جو پانی اس کی وہ کمی دور ہو گئی ہے. پانی وہ سیدھا کبھی نہیں ہوگا غیر آسن, تاکہ اچھا پانی میں تو ہو سکتا ہے پانی میں کچھ کمی تو ہوگی نا. ابھی ذہن میں بات آئی نہیں ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے نا, اچھا پانی کو تو کون سی بڑی بات ہے, پانی میں کچھ کمی تو ہوگی نا, فوراً اس کا جواب ہے پانی ہوگا, لیکن کمی پانی میں نہیں ہوگا, کبھی بوسیدہ پانی نہیں ہوگا. دودھ ہے, ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. شراب ہے, عقل نشہ نہیں ہوگا, عقل نہیں اس میں خراب ہوگی. شہد ہے اصل مصفہ صاف, کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں, کوئی ملاوٹ کا ذر برابر بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے. کتنی خوبصورت وصف ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم جنت میں داخل کر دیں. واللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اچھا اگلا وصف اس سے بڑا ہے, اور کیا اس سے بڑا ہوگا یار, جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے پھر. لیکن جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. پھر ہوتا ہے نا تھوڑے سے کھٹ کر رہے تھے, چلو یار کبھی ختم تو نہیں ہوگا نا, یہ مزے ہیں, نعیم ہے, اتنا بڑا ذکر کیا گیا ہے, یہ ختم ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. یعنی صرف سوچ ہے, صرف اس سوچ کا جواب ہے فوراً, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. مزید تاکید ہے ابدا. اچھا خالدین لمبا عرصہ ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہو, نہیں نہیں لمبا عرصے کے علاوہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نعیم ختم ہونے والا نہیں ہے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا بھی ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ اکبر, ذرا غور کیا آپ نے, اولئک ہم خیر البریہ سے بات شروع ہوئی ہے. ایک لفظ خیر البریہ دنیا میں, آخرت میں کتنی نعیم ہے سوچا ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم, اللہ تعالی ان سے راضی ہے. اور بھی ایک چیز باقی ہے, ورضوا عنہ, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والا شخص کیسے بن سکتا ہے؟ آخر جملے میں اس کا جواب ہے. اگر اس پہ عمل کریں گے تو بینہ کو قبول کرنا بھی آسان ہو جائے گا, اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اہل ایمان, اہل تقوی, اہل صلاح اور عمل صالح میں شامل ہونا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے آیت کی جو اختتام ہے, یہ پوری سمجھے سورت کی میں اس کی جان, پوری سورت کی جان اس آخری جملے میں ہے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ سارا اعزاز جو بیان کیا گیا ہے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, اور لفظ کیا ہے؟ خشی ربہ, رب ہے. جب رب کی بات آتی ہے تو مشکل کشائی, حاجت روائی, خالق مالک تدبیر کرنے والا, یہ سب معنی اس میں شامل ہیں. اگر واقعی طور پر رب کو رب مانتے ہو پھر اس سے ڈرنا لازمی ہے. لیکن یہاں پر خوف کا لفظ نہیں ہے, لفظ خشیت کا ہے. اور خشیت میں خوف کے ساتھ ہیبت ہوتی ہے, تعظیم ہوتی ہے, جس کی اساس علم ہے. اب جب کسی چیز کی ہیبت اور اس کی عظمت کو جان لیتے ہیں اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ڈرنا لازمی ہے ورنہ پھر خیر نہیں ہے, تو اسے خشیت کہتے ہیں. وہ ڈر جو علم کی بنیاد پر ہو. جیسے کہ بعض علماء مثالیں دیتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلان شخص ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ صاحب اقتدار ہے, صاحب طاقتور ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, تو آپ کو اسے ڈرنا خشیت ہوگا. اور اگر کسی شخص کو کچھ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس کتنی طاقت, کتنی پاور ہے, جب آپ اسے ڈرتے ہیں تو یہ صرف خوف ہے, خشیت نہیں ہے. اور اس میں جب خشیت کی بات آتی ہے تو علم اس کی اساس ہے. تو بغیر علم کے خشیت نہیں ہے, اور بغیر خشیت کے یہ خیر نہیں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. اگر خیر البریہ میں سے بننا ہے, یہ خوبصورت جزا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس عظیم سورت کی آخر میں, اگر سب حاصل کرنا ہے, اگر بینہ کو قبول کرنا ہے, منعن سے تسلیم کرنا ہے, اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے, تو پھر علم کا راستہ اختیار کریں, خشیت کا راستہ اختیار کریں, اور پھر دیکھیں زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور کس طریقے سے رب کی طرف سے یہ انعامات اور احسانات اور رحمت برکت نازل ہوتی ہیں. اور علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم کو ابتداء علم کی اساس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہوتی ہے، کیونکہ ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اساس ہے توحید. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، تقاضے اور لوازمات کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اور پھر جو باقی ارکان ایمان ہیں، اور پھر جو باقی اصول ایمان ہیں اور عقیدے کے اصول ہیں. جتنی آپ علم میں ترقی کرتے جائیں گے، رب کی معرفت میں ترقی کرتے جائیں گے علم میں، اتنی واللہ خشیت بڑھتی جائے گی، بشرطی ہے کہ یہ علم جو ہے صحیح فہم کے ساتھ ہو. وہ صحیح فہم صرف سلف کی فہم ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، سلف نے سمجھا ہے، اگر ویسے سمجھنا ہے تب تو خشیت بھی ہوگی اور یہ سب خیر ہے، یہ بھی ملے گا. لیکن اگر علم کا صرف نام ہے اور علم کا جو اصل ہے وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق ہے، جس سے چاہے علم حاصل کر لیا، جیسے خوارجی نے کیا، روافض نے کیا، جہمیہ نے کیا، معتزلہ نے کیا، اور دیگر جو بدعت جماعتیں ہیں، اہل بدعت ہیں، انہوں نے کیا ہے، تو کہیں کے نہیں رہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ مانتے ہوئے بھی، کہیں کے نہیں رہے. یہاں تک کہ خوارج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں، سخت وعید ہے. زمین پر مقتول میں سے زمین پر سب سے بدترین مقتول ہیں، جن کو قتل کیا جائے گا، اور سب سے بدترین قاتل بھی ہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ دین کو جیسے سمجھنے کا حق تھا ویسے نہیں سمجھا ہے، نہ وہ خشیت ہوئی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور نہ ہی دنیا وہ مقام حاصل کر سکے جو وہ خود چاہتے تھے، کیونکہ علم میں کمزوری ہے اور علم کا غلط راستہ اختیار کیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، صحیح علم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، عزت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے منہج السلف. اس پہ قائم ہو جائیں اور دین کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں، واللہ یہ دنیا بدل جائے گی. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، یہ نعمتیں جو ابھی بھی ہیں الحمدللہ، واللہ چار چاند لگ جائیں گے. لیکن جتنے منہج سے دوری ہوگی، دھوکے کی زندگی ہے. ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی ہے، جب وہاں پر پہنچے تو سراب کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے. دھوکے میں نہ رہیں. اگر آپ دین پر صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو خشیت کا ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور بغیر صحیح علم کی خشیت ممکن ہی نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.